السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. آمین یا رب العالمین. محترم خواتین و حضرات، رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہی تھی آج سے تقریباً 1438 ہجری سال پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن حکیم کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور یہ معاملہ ایک ہی رات میں ہو گیا جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے 23 برسوں میں نازل فرمایا. 13 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد، اور یہ قرآن جو ہے نازل ہوتا رہا. پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے گئے، اور 10 برس تک جو ہے وہ مدینہ میں قرآن نازل ہوتا رہا. اس طرح 23 برس میں یہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے قیمتی ترین تحفہ ہے انسانوں کے لیے. قرآن کا موضوع ہے ہی انسان، اور قرآن انسانوں کو وہ راستہ بتاتا ہے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے. تو اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنائے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے. یہ ایسی انقلابی کتاب ہے جس نے عرب کے بدو اور نہایت اجڑ اور بد اخلاق اور غیر مہذب لوگوں کو انسانوں کا امام بنا دی. لوگ ان سے تہذیب سیکھتے ہیں، اخلاق سیکھتے ہیں، اور وہ انسانیت کے لیے آپ کہیں کہ نور کے بڑے بڑے مینار ہیں جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں. تو صحابہ آخر یہ صحابہ کے رتبے تک کیسے پہنچے؟ وہ اس قرآن کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی قرآن کو جو ہے وہ ایک ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے. قرآن کو پڑھنے سے پہلے سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ کی پناہ اختیار کریں مردود شیطان سے. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے، یہ پڑھنا واجب ہے قرآن کی تعلیم سے پہلے. انشاءاللہ ہم سورہ آراف میں پڑھ لیں گے کہ شیطان نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ میں سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، اور ان لوگوں کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے حملہ کروں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. چنانچہ یہ سیدھا راستہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن سے حاصل ہوتا ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے اللہ کی. اسی طرح سورہ علق کی پہلی آیت جو کہ ابتدائی وحی بھی ہے، اس میں حکم دیا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. تو یہاں سے تسمیہ نکلا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمیں قرآن کی ابتدا کرنی چاہیے. اس کا حکم سورہ علق کی پہلی آیت میں دیا گیا، اور گویا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. پھر ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں 114 سورتیں، ان میں سے 28 مدنی ہیں، باقی ساری کی ساری مکی سورتیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہوا، یا آپ کہیں مکی دور میں ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 1/3 قرآن ہجرت کے بعد نازل ہوا جو مدنی سورتیں کہلاتی ہیں. تو قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور قرآن کی سورتوں کے ناموں کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رکھے ہیں سورتوں کے. البتہ عربوں کا ایک مزاج ہے کہ جس چیز سے ان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے اس کے وہ کئی نام رکھتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہمیں پتہ چلتے ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے 99 نام ہیں. تو اسی طرح یہ سورہ فاتحہ کے بھی کئی نام معلوم ہوتے ہیں. ایک تو اس کا نام الفاتحہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دا اوپننگ چیپٹر آف قرآن، یعنی قرآن کی افتتاحی سورت، کیونکہ قرآن کا آغاز اس کا افتتاح سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہا گیا. اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام اول ما نزل بھی ہے، یعنی ابتدائی سورت جو نازل ہوئی، اور اسی طرح اسے سورت الصلاح بھی کہتے ہیں، نماز والی سورت، کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے. اسی طرح اس کا ایک نام سورت المناجات بھی ہے، کیونکہ یہ دعا کا طریقہ سکھاتی ہے یہ سورت. اسی طرح اسے ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا گیا. ام کہتے ہیں جڑ کو، ماں کو، تو یعنی قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد اس سورت کو قرار دیا گیا. یہ ایک دعا ہے، اور پورا قرآن پھر اس دعا کا جواب ہے. اسی طرح سورہ ہجر آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والیاں یعنی قرآن عظیم عطا فرمایا. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم یہ سورہ فاتحہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا شوق عطا فرمائے، سورت سے ایک تعلق عطا فرمائے. یہ الحمدللہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، حرکت میں سورت کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا ہی خوب ہو کہ ہمیں اس کا معنی اور مفہوم بھی ہمارے سامنے ہو. بہرحال اس کی فضیلت کے اعتبار سے بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت، 114 سورتیں ہیں قرآن میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت. اسی طرح امام بیہقی نے ایک روایت نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کے برابر ہے. بہرحال یہ 7 آیات پر مشتمل سورت ہے، اور اس کے حوالے سے ابو الکلام آزاد مرحوم نے فرمایا تھا کہ یہ بالکل ایک ترازو کی طرح اس میں آیات کی تقسیم ہے. یعنی آپ دیکھیں 3 آیات جو ابتدائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا، اور جو آخری 3 آیات ہیں وہ بندے کی احتیاج، اس کی ضرورت ہے، جس کی دعا بندہ اللہ سے کر رہا ہے، اور 4th آیت وہ آدھی آدھی اللہ اور بندے کے درمیان. تو بڑے بیلنس طریقے سے ایک ترازو کی طرح یہ سورت جو ہے وہ آدھی آدھی تقسیم ہے، 3.5 آیات اللہ کے لیے اور 3.5 آیات جو ہیں وہ بندوں کے لیے. اب آئیے اس کے مضامین ہم دیکھتے ہیں، اور جلدی سے ایک ترجمہ ہم اس سورت کا کرتے ہیں اور مختصر تشریح. تو آپ دیکھیں گے کہ ان 7 آیات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ابتدائی 3 آیات میں اصلاح عقیدہ ہے، انسان کے عقیدے کو درست کیا گیا، اور 4th آیت میں جو ہے وہ عمل کا تقاضا ہے، اصلاح عمل کا معاملہ ہے، اور پھر 5th آیت میں جو ہے وہ دعا کی جا رہی ہے ہدایت کے لیے، اور اسی میں پھر 6th اور 7th آیت میں آپ دیکھیں گے ترغیب اور ترہیب کا انداز ہے. چنانچہ اس سورت کی ابتدائی ہوتی ہے الحمدللہ، یہ ایک دعویٰ ہے بہت بڑا، گویا کہا جا رہا ہے کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے. اور ایسا کیوں ہے؟ یہ جو لام ہے للہ کا، اسے لام اختصاص کہتے ہیں، یعنی اس نے کل شکر اور کل تعریف کو اللہ کے لیے خاص کر دیا، یعنی اس کائنات میں جب بھی کسی چیز کی تعریف ہوگی تو اصل میں اللہ کی تعریف ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور پوری کی پوری یہ تمام کی تمام کائنات اللہ کی مخلوق ہے. تو جب بھی کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو اصل میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ تصویر بہت اچھی ہے تو اصل میں تصویر کی کوئی تعریف نہیں ہے، تو اس کے بنانے والے کی تعریف ہے جس نے بنائی. تو اسی طرح اس کائنات میں جب بھی کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اصل میں اللہ کی تعریف ہے، اور وہی اس کا حقدار ہے کہ کل شکر اور کل تعریف اللہ کے لیے. یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان جو پہلا رشتہ ہے وہ شکر کا رشتہ ہے، اور یہ حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جس میں شکر کے جذبات بھی ہیں. تو ہم اللہ کے احسانات کو ماننے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسے حمد کہتے ہیں. تو فرمایا الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے. اور یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے 4 دلائل دیے جا رہے ہیں. نمبر 1 رب العالمین، کیونکہ وہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. نمبر 2 الرحمن، وہ رحمان ہے. نمبر 3 الرحیم، وہ اللہ مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اور نمبر 4 مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس لیے کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے. بہرحال یہاں رب کے معنی سمجھ لیجئے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفردات القرآن ان کی مارکت العرا کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے اس کی تعریف بیان کی ہے، انشاء و شعین حالن فحالن الى حد تمام، کسی شے کو رفتہ برفتہ اس کے عروج تک پہنچا دینا
ये जो है करने वाला वो रब कहलाता है। आप देखिए छोटा सा बीज जमीन में बोया जाता है और ये अल्लाह की कुदरत है कि इस छोटे से बीज को एक तनावर दरख्त बना देता है, उस दरख्त से फिर फल आता है, उससे कई बीज पैदा होते हैं। तो कौन है जिसने इस एक छोटे से बीज को इतने बड़े दरख्त में बदल दिया? वो अल्लाह ताला की जात है। इसी तरह नुतफा एक हकीर सा कतरा, उससे मैं और आप पैदा हो गए, हम जैसे इंसान अल्लाह ने बना दिया। और इंसानों में भी क्या इंसान, बड़े बड़े अम्बिया अल्लाह ने बना दिए। तो ये अल्लाह ताला की तखलीक की सलाहियत है और ये अल्लाह की रबूबियत है कि उसने तमाम कायनात को उसके नुक्ते उरूज तक पहुँचाया। तो आलमीन जो कहा गया कि रब्बिल आलमीन, अल्लाह कौन है? तमाम जहानों का रब। और आलमीन जमा है आलम की, आलम का लफ्ज़ बना आलम से, आलम कहते हैं झंडे को, और झंडा किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो असल में ये जितनी भी कायनात है ये अल्लाह की रिप्रेजेंटेटिव है, ये अल्लाह को रिप्रेजेंट कर रही है। और मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में बयान किया कि आलमीन से मुराद मुख्तलिफ जहान है। एक इंसानों का आलम है, एक जिन्नात का आलम है, एक हवाओं का आलम है, एक चरिंद का आलम है, एक खरिंद का आलम है। तो इस तरह के जितने भी आलम हैं अल्लाह ताला उन सब का रब है। फिर अल्लाह ताला की सिफात आ रही हैं कि अर्रहमान अर्रहीम, दोनों में रहमत का जज्बा है। लेकिन रहमान ऐसे जज्बे को कहते हैं जिसमें बड़ा जोश और है जान हो, और रहीम ऐसे रहमत के जज्बे को कहते हैं जिसमें तसलसल हो। हमारा साथ समझाते हैं कि आप रोड पर खड़े हों और आप देखें कि एक मोटरसाइकिल सवार है, उसके साथ उसकी बीवी एक छोटा बच्चा है, अचानक एक्सीडेंट हो गया और मोटरसाइकिल सवार उसकी बीवी ऑन द स्पॉट जो है वो ख़त्म हो गया। वो छोटा बच्चा जो है वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है और तड़प रहा है, बिलबिला रहा है। तो उसे गोद में उठा लेने का एक जो है ज़ोरदार जज्बा इंसान के अंदर पैदा होता है। इंसान चाहता है कि इस बच्चे के दुखों का मदावा बन जाए और दौड़ कर उसे गोद में उठा लेता है। तो ये जो जज्बा है ये रहमान की का एक अक्स है, एक हल्की सी झलक है। लेकिन हम अगर ऐसा कर भी लें, उस बच्चे को घर ले आए, तो दो चार दिन में आदमी कहता है कि मैंने क्या किया, मेरे अपने तीन चार बच्चे थे वो ही नहीं पल रहे, ये मैं एक और ले आया। तो बहुत जल्दी वो जो जज्बा रहमत का पैदा हुआ था वो सर्द हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जज्बा अगर ख़त्म ना हो बल्कि जिस उरूज में पैदा हुआ था उसी तरह मुसलसल रहे, तो इसे फिर रहीम कहते हैं इस सिफत। तो अल्लाह ताला सिर्फ रहमान ही नहीं है बल्कि रहीम भी है। और इस अल्लाह के लिए आता है कि अल्लाह रहमान दुनिया है, रहीम आखरा है। दुनिया में अल्लाह की रहमत हर एक के लिए है, कोई अल्लाह को माने ना माने अल्लाह ताला उसे भी खिला रहा है, पिला रहा है, उसकी ज़रूरतें भी पूरी कर रहा है। लेकिन अल्लाह की ये रहमत मुसलसल ये अहले ईमान के साथ रहेगी आखरत में। आखरत में जो अल्लाह की नेमतों का की नाशुकरी करने वाले, अल्लाह का कुफ्र करने वाले, वो फिर अल्लाह की रहमत के मुस्तहक नहीं होंगे, वो फिर अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहक होंगे। तो इसलिए अल्लाह की ये सिफात बयान होती हैं, रहीम रहमान दुनिया, रहीम आखिरा। और फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, वो अल्लाह बदले के दिन का मालिक है। आज के दिन का भी मालिक अल्लाह ही है, लेकिन आज हम मजाजी मिल्कियत के दावेदार बने हुए हैं। हम कहते हैं ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो जो कुछ हमारे पास है ये सब का सब किसका है? असल मालिक अल्लाह ही है। हमें तो आर्जी तौर से ये सब कुछ दिया गया, और मकान और माल और दौलत और गाड़ी और बच्चे तो रहने दें, हमारा अपना जिस्म भी हमारा नहीं, ये भी इसकी भी किसका भी मालिक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने हमें आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए दिया, लेकिन क़यामत के दिन तो ऐलान ही हो जाएगा लिमन मुल्कुल यौम, कौन है आज के दिन का मालिक? और कहा जाएगा अल्लाहु वाहिदुल कहार, अल्लाह ही है जो वाहिद है सब पर जो है हावी। तो फरमाया कि मालिक यौमिद्दीन, वो अल्लाह बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं और चाहते रहेंगे। असल में ये जो चौथी आयत है इसमें पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला का जिक्र गयाबी जो है जिक्र खिताबी में बदल रहा है। पहले कहा जा रहा था वो अल्लाह जो रहमान और रहीम है, वो अल्लाह जो मालिक यौमिद्दीन है, लेकिन चौथी आयत में आकर इस तरह अल्लाह से बात हो रही है जैसे अल्लाह सामने ही हो, और कहा जा रहा है अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और करेंगे और तुझी से मदद मांगते हैं और मांगेंगे। ये जो है गायब के बजाय अब हाजिर का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, और हाजिर का सीगा उससे उसके लिए इस्तेमाल होता है जो सामने हो। इसलिए नमाज को सलात मेराजुल मोमिनीन कहा गया, सलात मेराजुल मोमिनीन, कि ये नमाज मोमिन की मेराज है। معراج کے موقع پر کیا ہوا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے, اور نماز میں بندہ مومن اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے, اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اس آیت میں شرک کی جڑ کاٹ دی گئی ہے, کا کو پہلے لا کے ایاک نعبدو, ورنہ یہ کہا جا سکتا تھا نعبدوک ونستعینوک, کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں, لیکن ایاک نعبدو یہ اس طرح کہنے سے فرق کیا پڑا؟ اسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریح کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے, اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتے. تو اس میں گویا شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے اور توحید کا اقرار ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک دعویٰ ہے, ہم نماز کی ہر رکعت میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف جو ہے تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اور اسی طرح یہ کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے, عربی میں مضارع کے صیغے کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک تو حال میں, ایک مستقبل میں. تو اگر مستقبل میں ترجمہ کیا جائے تو یہ ایک وعدہ ہے جو ہم اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے, صرف تجھی سے مدد چاہیں. تو بہرحال یہ چوتھی آیت جو ہے یہ بڑی زوردار آیت ہے, اور اس میں انسان جو ہے وہ اللہ سے عبادت کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ چار آیتوں سے کیا کیا حقیقتیں سامنے آئیں؟ نمبر ایک, منعم حقیقی کی پہچان, کہ ہمارا منعم کہتے ہیں احسان کرنے والا, ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ ہر خیر جو ہمیں مل رہا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک وقت آتا ہے کہ آدمی غور و فکر کرے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ میرا سب سے بڑا محسن اللہ ہے, اور جب آدمی محسن کو پہچانتا ہے تو محسن کا شکر ادا کرنا یہ انسان کی فطرت ہے, اور جو ہے وہ شکر کے جذبات اللہ کے لیے پیدا ہوتے ہیں. پھر نمبر دو, نیکی اور بدی کی پہچان جو ہے وہ انسان کو شعور کی بنیاد پر وہاں تک پہنچاتی ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور برائی کا برا بدلہ ملنا چاہیے, اور انسان دیکھتا ہے دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا. یہاں اچھے لوگ اکثر بیشتر پریشان ہوتے ہیں, لوگ انہیں تنگ کرتے ہیں, ستاتے ہیں, ان کا نقصان ہوتا ہے, اور جو بد کردار لوگ ہیں وہ بڑے مزے کرتے ہیں, لوگوں کے پیسے ہڑپ کر لیتے ہیں اور بڑے مزے اپنے لیے جمع کر لیتے ہیں دنیا. تو پھر اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ یہ نتیجہ نکلے گا آخرت میں, قیامت کے دن. وہاں نیکوکاروں کو ان کی نیکی کے برابر اجر ملے گا اور گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی پوری پوری سزا ملے گی. اسی طرح تیسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اللہ کے لیے شکر گزاری, احسان مندی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کا احسان کیسے ادا کیا جائے؟ دیکھیں, والدین کا احسان تو ان کی خدمت کر کے, ان کی اطاعت کر کے, ان کے ہاتھ پاؤں دبا کر انسان ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں, تو اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ تو اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے اس کی عبادت کر کے. تو یہ اصل میں وہ سفر ہے جو انسان کو شکر سے عبادت تک لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اگر ہم پہچان لیں کہ اللہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے, تو پھر یہ شکر کا جذبہ ہے جو اللہ کے لیے عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے. اسی طرح پھر انسان اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کرتا ہے اور پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے جو آگے تین آیات میں آ رہی ہیں. فرمایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. یہ ہدایت اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے, گائیڈنس انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے, رہنمائی ہم اردو میں کرتے ہیں. اور یہ گائیڈنس اور رہنمائی کس منزل کے لیے؟ اصل میں اگر باہر جاؤں کسی سے کہوں کہ مجھے گائیڈ کر دیجیے, میری رہنمائی کر دیجیے, تو وہ مجھ سے پوچھے گا بھائی جانا کہاں آپ نے, اور میں اسے کہوں ایئرپورٹ جانا ہے تو مجھے بتائے گا, گائیڈ کرے گا ادھر ادھر سے جائیں آپ, اس طرح جائیں تو ایئرپورٹ پہنچیں. اسی طرح یہ قرآن بھی گائیڈ کرتا ہے, یہ بھی رہنمائی کرتا ہے, لیکن منزل کیا ہے قرآن کی؟ وہ اللہ کی رضا اور جو ہے آخرت کی فلاح اور کامیابی. تو وہ انسان جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, قرآن ان کے لیے گائیڈنس ہے, اور ہم گائیڈنس کے محتاج ہیں, ہدایت کے محتاج ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. کسے معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے جس نے سوری کائنات کو بنایا. چنانچہ اللہ قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدے کی ہے, کیا نقصان کی, اسی کو ہدایت کہتے ہیں. تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لکیر کھینچی ایک بالکل سیدھی, اور بہت ساری آڑی تچھی لکیریں کھینچی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر دنیا سے گزرتے ہوئے, موت سے گزرتے ہوئے, پل صراط سے جاتے ہوئے جنت تک پہنچ جاتے, اور یہ جو ٹیڑھے رستے ہیں یہ جہنم میں لے جانے والے. تو اصل میں اللہ کی رضا اور جنت تک لے جانے والا راستہ ایک ہی ہے, اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. اب ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ دو پوائنٹس کے درمیان شارٹیسٹ ڈسٹینس कम से कम जो फासला होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा सीधी लकीर होती है, सीधा रास्ता, इससे ज़्यादा मुख्तसर रास्ता मुमकिन नहीं। तो अल्लाह की रज़ा और कामयाबी का जो है वो मुख्तसर से मुख्तसर रास्ता वो कौन सा है, वो सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह हम सबको अता फरमाए। आगे फिर सिरात मुस्तकीम की वजाहत है, इसकी तीन सिफात बयान हो रही हैं। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह आपने इनाम फरमाया। गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम, ना कि उन लोगों का जिन पर आपने गज़ब फरमाया। वलाज़्ज़ालीन, और ना ही उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हो गए। तो असल में यहाँ तीन तरह के लोगों का जिक्र आ रहा है। एक तो वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, ये कौन से लोग हैं, ये सूरह निसा आयत नंबर 69 में इसकी वजाहत है। वहाँ अल्फाज आते हैं, वमन युति अल्लाह व रसूला, और जो कोई फरमाबरदारी करता है अल्लाह की उसके रसूल की, फ़ाउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो यही लोग ऐसे लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। और वो कौन लोग हैं, मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालेहीन, और ये अम्बिया हैं और ये सिद्दीकीन हैं और शुहदा हैं और सालेहीन। वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा, और क्या ही उमदा है उनकी रफ़ाक़त। अल्लाह ताला ये रफ़ाक़त हमें भी अता फरमाए। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। चुनांचे हम इस सूरह फातिहा में इन लोगों का रास्ता, उस रास्ते की पैरवी की दुआ कर रहे हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। इसी तरह मग़ज़ूब अलैहिम कौन है, सूरह बकरा आयत नंबर 61 में आता है, वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, और थोप दी गई उन पर जिल्लत और कमज़ोरी और वो आ गए अल्लाह के गज़ब में। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूद है, और उन पर अल्लाह का गज़ब क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने दुनिया की खातिर अल्लाह की नाफरमानी की, दुनिया के थोड़े से मज़े दो पैसे की खातिर अल्लाह के अहकामात पामाल की, अल्लाह उनसे नाराज़ हो गए, अल्लाह ने उन पर अज़ाब फरमाया। इसी तरह वाल कहते हैं जो सीधे रास्ते को खो दे, पहले सीधे रास्ते पर हो फिर इधर उधर हो जाए, या सीधे रास्ते को पाई नहीं, गुमराह हो जाए, भटक जाए। तो आप देखेंगे कि कुरान हकीम में सूरह मायदा आयत नंबर 77 में जिक्र आ रहा है, वला तब तब अहवा कौम, और मत पैरवी करो ऐ मुसलमानों ऐसी कौम की, कद ज़ल्लू मिन क़ब्ल, जो भटक गए इससे पहले, व अज़ल्लू कसीरा, और उन्होंने गुमराह किया बहुत सों को, वज़ल्लू अन सवाए सबील, और वो भटक गए सीधे रास्ते से। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि ज़ालिम से मुराद जो है, यानी ज़ालिम का एक नमूना ईसाई है। तो मग़ज़ूब अलैहिम वो हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, उसकी मिसाल यहूद है, और ज़ालिम जिन्होंने सीधा रास्ता खो दिया उसकी मिसाल नसारा है। तो यहाँ पर हम ऐसे ग्रोह का रास्ता अल्लाह से मांग रहे हैं कि जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। तो वैसे तो अक्सर मुफस्सिरीन ने सूरह फातिहा के इख्तिताम में इन तीन गुरुओं का जिक्र फरमाया, लेकिन शेख उल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असल में दुआ एक ही गुरु के लिए, ये वो कामयाब गुरु है जो सीधे रास्ते पर चलता रहा। और इस गुरु की तीन अलामत हैं। पहली अलामत यह है कि अनअमता अलैहिम, उन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। दूसरी अलामत यह है कि गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम, उन पर अल्लाह का गज़ब नहीं हुआ, वो अल्लाह के गज़ब से बचे रहे। और वलाज़्ज़ालीन, ये तीसरी अलामत है कि वो गुमराह भी नहीं हुए, वो सीधे रास्ते पर गामजन रहे। और ये इससे मुराद कौन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का ग्रोह, जिनमें ये तीनों अलामत पाई जाती हैं। ये सूरत जब पूरी पढ़ी जाती है तो इस पर आमीन कहा जाता है। आमीन का मतलब होता है इस्तजब, अल्लाह कबूल फरमाई। और ये एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने सिखाई है, उस पर हमें आमीन कहना चाहिए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाता है तो उसके साहब का तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो जब खारी साहब सूरह फातिहा पढ़ रहे हो तो हमें बड़े गौर से सुनना चाहिए, और इस दुआ के अख्तिताम का दिल से आमीन कहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे भी साहब का तमाम गुनाह माफ़ फरमाए। अब इस सूरत के हवाले से एक हदीस भी सुन लीजिए, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस कुदसी है, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कसम तु सलाती बैनी व बैनल अब्दी नस्खाई, कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर लिया। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमिद अली अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम की। और जब बंदा कहता है रहमान रहीम तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इतना इलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की, तारीफ बयान की। اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین العبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، والے عبدی ما سآلا، اور میں اپنے بندے کو وہ کچھ دیا جو اس نے مانگا. اور جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولی عبدی ما سآلا، یہ میرے بندے کے لیے اور میں نے اسے وہ کچھ دیا جو اس نے مانا. گویا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. تو یہ دونوں طرف سے معاملہ ہے، ہمیں وہ کان چاہیے کہ ہم اللہ کا جواب سن سکیں. یہ اللہ کا جواب ان جسمانی کانوں سے نہیں سنا جا سکتا، اس کے لیے روحانی کان چاہیے. تو روح مضبوط ہو تو آپ ہر آیت کے اختتام پر اللہ کا جواب سن سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرمائے. کم سے کم ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو چند دنوں میں یاد کر لیں، کیونکہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی، اور ترجمہ ہوگا تو انشاءاللہ نماز میں بھی خشوع پیدا ہوگا، اور دل سے یہ دعا مانگیں گے. دیکھیں دعا پڑھنے کی نہیں ہوتی، دعا مانگنے کی ہوتی، اور دعا مانگی اس وقت جاتی ہے جب معلوم ہو کہ مانگ کیا رہے ہیں اور اس میں رکعت بھی چاہیے. تو یہ ساری کیفیات پیدا ہوں گی جب ہمیں ترجمہ آتا ہو کہ ہم کہیں کیا رہے ہیں، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. اب آئیے قرآن کی اگلی جو سورت ہے سورہ بقرہ. بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، اور قرآن کی اکثر بیشتر سورتوں کے نام جو ہیں وہ علامتی نام ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری سورت کے اندر گائے کا ذکر ہے، گائے کی اقسام ہے اور گائے سے متعلق احکامات ہیں، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آٹھویں رکوع میں گائے کا ذکر آیا ہے. تو گویا یہ اشارہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر سورتوں کے نام علامتی نام. البتہ سورہ بقرہ کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے دو تہائی قرآن نازل ہو چکا تھا، اور اب 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں قرآن کو نازل ہوتے ہوئے گزر چکے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ پہنچتے ہی پہلی سورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کی سب سے طویل ترین سورت 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، اس سے زیادہ لمبی کوئی سورت نہیں. البتہ ان رکوعوں کی تقسیم اس طرح ہے کہ اسے سورت امتین بھی کہتے ہیں، دو امتوں کا ذکر ہے سورت میں. اور اس کے جو 40 رکوع ہیں ان میں سے 18 رکوعوں میں خطاب جو ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے ہے، یعنی بنی اسرائیل. اور پھر آخری 22 رکوعوں میں خطاب مجھ سے آپ سے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. چنانچہ یہ اس کی آیات کی تقسیم ہے. سورہ فاتحہ سے تعلق دیکھیں تو سورہ فاتحہ دعا ہے اور سورہ بقرہ جواب دعا ہے، اس میں شریعت کے احکامات ہیں. ہم نے اللہ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی طرف. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں احکامات دیے کہ انسان کے لیے رہنمائی کیسے ہو سکتی ہے اور اس کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے، وہ ساری ہدایات آ رہی. گویا اسلامی شریعت کا آغاز سورہ بقرہ میں ہوا، لیکن تکمیلی احکامات ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ میں. یہ جو 4 سورتیں ابھی آ رہی ہیں مدنی سورتیں، یہ اسلامی شریعت پوری کی پوری جو ہے ان میں موجود ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. پھر آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر تھا، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، پھر وہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ جنہوں نے سیدھا راستہ کھو دیا. اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی 3 گروہوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو کامیاب لوگ ہیں یعنی مومنین، ایک کفار، اور تیسرے جو ہیں وہ منافقین. تو 3 گروہوں کا ذکر دونوں طرف آ رہا ہے. مسلم شریف کی ایک روایت اس سورت کے آپ کہیں کہ اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے. اس لیے جو ہے اثر اور جنات اور اس طرح کے کاموں کے لیے، جادو وغیرہ کے لیے یہ سورت جو ہے وہ پڑھی جاتی. ویسے تو اصل سورت کو پڑھنے کی وجہ یہ کہ اس میں اللہ نے احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس جذبے اور آپ کے نیت کے ساتھ صحابہ پڑھتے تھے وہ تو یہ جذبہ تھا. آج ہم نے سورتوں کی بھی کچھ ٹھیک ہے، یہ اس کی آپ کے ذہنی اہمیت ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ برکت بھی رکھی ہے کہ جنات جو ہیں اور شیاطین ایسی جگہ سے دور ہو جاتے ہیں جہاں پر یہ سورت پڑھی جاتی، لیکن صرف اسی لیے سورت کا مطالعہ کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ اصل میں تو یہ سورت کس لیے دی گئی؟ تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں پر عمل کریں جو اللہ نے اس سورت میں سکھائی۔ چنانچہ آپ کو شاید حیرت ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو سیکھنے میں انہیں 8 سال لگے، حالانکہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ہر اشکال وہ ان سے پوچھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ جب کہتے تھے میں نے یہ سورت سیکھ لی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کا مفہوم بھی انہوں نے سیکھ لیا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل بھی جو ہے اس کی بھی عادی ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 12 سال لگے سورہ بقرہ کو سیکھنے میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، جیسا کہ کہا گیا کہ ابتدائی 18 رکوعوں میں سابقہ امت سے خطاب ہے، اس میں بھی جو پہلے 4 رکوع ہیں وہ جو 2/3 قرآن سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکا تھا اس کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے، اور 3 گروہوں کا ذکر جو ہے وہ آ رہا ہے، یعنی 2/3 قرآن جو نازل ہوا تھا اس کے نتیجے میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ 1 گروہ وہ جو قرآن پر ایمان لایا اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہو سو ہو، ہم نے قرآن کے مطابق ہی زندگی گزارنی، یہ مومنین ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھانے والا گروہ ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ جس نے قرآن کی مخالفت میں کمر کس لی اور کہا کہ اب جو ہو سو ہو، ہم نے مخالفت کرنی ہے، ہم نے ماننا ہی نہیں، یہ کفار کا گروہ کہلایا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے کہا کہ ٹھیک ہے جب ہمیں فائدہ ہوگا تو ہم مانیں گے، جب نقصان ہوگا تو نہیں مانیں گے، یہ کون سا گروہ تھا؟ یہ منافقین کا گروہ تھا۔ تو تینوں کا ذکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور آپ عربی کے الفابیٹس دیکھیں گے حروف تہجی تو 28 ہیں، ان میں سے 14 حروف مقطعات بن کے آتے ہیں۔ انہیں حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ قطع کر کے علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، البتہ یہ بامعنی الفاظ ہیں اور ان کے اصل معنی البتہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو بھی معلوم، ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس کتاب کے راز ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لکل کتاب سر وسر القرآن اوائل السوائے، کہ ہر کتاب کے کچھ راز ہوتے ہیں اور قرآن کے راز سورتوں کے ابتدائی حصے ہیں، یعنی یہ جنہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ بہرحال دوسری آیت میں عظمت قرآن کا بیان ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے بلا شبہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو یہ پہلی کتاب ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بالکل یونیک کتاب ہے جو اس طرح آغاز کرتی ہے کہ کتاب جو ہے وہ اپنے بارے میں دعویٰ کر رہی ہے کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور فرمایا ھدًى للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ دیکھیں ہم آگے پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں کہ ھدًى للناس، قرآن میں پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے ہدایت، لیکن قرآن سے ہدایت کسے ملتی ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو متقی کہا گیا۔ متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہے اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا چاہے۔ اب قرآن سے فائدہ اٹھانے والے متقین کی 5 صفات آ رہی ہیں۔ قرآن تو کردار بیان کرتا ہے، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کون سی تصویر ہم پر فٹ ہو رہی ہے۔ اللہ کریں کہ نیک لوگوں والی تصویر اور نیک لوگوں والا کردار ہمارے اندر موجود ہو، ورنہ اگر نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفات ہم میں ہیں، اور جو برے لوگوں کی خباستیں بیان ہو رہی ہیں ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے کہیں ان خباسات میں سے کوئی جو ہے بری عادت ہمارے اندر تو نہیں، اگر محسوس ہو کے ہیں تو اسے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے قرآن سے فائدہ اٹھانے والے گروہ کی 5 صفات، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب کہتے ہیں بن دیکھی چیزیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اللہ بھی غیب میں ہے ہمارے لیے، فرشتے بھی غیب ہیں، جنت اور جہنم بھی غیب ہے، ہمارے لیے تو انبیاء بھی غیب ہیں، ہم نے کسی نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو حالانکہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا پھر بھی حقائق کو ماننا یہ پہلی شرط ہے کامیاب ہونے کی۔ تو گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، تو عقل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہر چیز عقل میں آنے والی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری عقل سے بہت دور ہے لیکن ظاہر ہے وہ عقل کے خلاف بھی نہیں۔ تو فرمایا پہلی صفت کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم رکھتے ہیں نماز، ان کا ایک مسلسل تعلق ہوتا ہے اپنے خالق سے، और उसके आगे सर झुकाते हैं सुबह शाम। इसी तरह तीसरी सिफत आ रही है वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो रिज़्क हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं, यानी अल्लाह की मोहब्बत की खातिर दुनिया को कुर्बान करते हैं, दुनिया और माल की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के आगे कुर्बान करते हैं। चौथी सिफत वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैहि, और जो ईमान लाते हैं उस पर जो उतारा गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले दूसरे नबियों पर। और पांचवी सिफत वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और आखिरत पर तो गहरा यकीन रखते हैं। तो यकीन जो है वो बगैर शक व शुबा वाले इल्म को, ऐसा इल्म जिस पर आदमी को एतमाद और भरोसा हो उसे यकीन कहते हैं, तो आखिरत पर तो उनका भरोसा होता है। अल्लाह ताला ये पांचों सिफात हमें भी पैदा फरमाए, इन सिफात के बगैर कुरान से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। तो ये सिफात दोबारा सुन लीजिए, नंबर एक उन्हें ब्लाइंड फेथ होता है, यानी गैब पर ईमान लाते हैं, अपनी अकल को कुल नहीं समझते बल्कि ये समझते हैं कि उनकी अकल से में ना आने वाली भी बहुत बड़ी बड़ी हकीकतें मौजूद हैं। नंबर दो अल्लाह से मुसलसल ताल्लुक रखते हैं, नमाज कायम करते हैं। नंबर तीन अल्लाह की मोहब्बत पर दुनिया की मोहब्बत को कुर्बान करते हैं, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। नंबर चार तासुब से इज्तनाब करते हैं, वो कहते हैं हम कुरान को भी मानते हैं और इसके अलावा जो किताबें और सहीफे दीगर अम्बिया पर नाजिल हुए उन पर भी ईमान लाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ इस किताब को मानेंगे बाकी को नहीं मानेंगे, हम सब किताबों को मानते हैं जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई। और इसी तरह पांचवी बात के आखरत के हिसाब किताब पर तो यकीन रखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होगी, एहतसाब होगा, एक एक बात का और एक एक अमल का जो है मुझे हिसाब देना होगा। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा, फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, ये दुनिया में अंजाम, वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हकीकी कामयाब होंगे, गोया ये उखरवी अंजाम। अब आइए कुरान से महरूम रहने वालों का जिक्र आ, पहले जिक्र है कुफार का। फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया बराबर है उनके लिए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब उन्हें खबरदार करें या आप खबरदार ना करें, ला युमिनून वो ईमान लाने वाले नहीं है। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा, और वजह भी बयान हो रही है कि क्यों ईमान नहीं ला रहे। फरमाया ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, मोहर कर दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, वाला समिहिम और उनके कानों पर, उनके दिलों और कानों को अल्लाह ने सील कर दिया। अब वो ना उनके दिल हक की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं ना वो कानों से हक बात सुन सकते हैं। और फरमाया वाला अबसारहिम गशावा, और उनकी आंखों पर पर्दे पड़े हैं, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और दुनिया के बाद आखिरत में उनका अंजाम क्या होगा, और उनके लिए है बहुत बड़ा अजाब। अल्लाह ताला इस महरूमी से हमें बचा कर रखें। इंशाल्लाह ये बात आगे खुलेगी कि अल्लाह ताला का कानून है हिदायत और जलालत है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक बंदे का इरादा है, दूसरा अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह ताला ना ज़बरदस्ती हिदायत देते हैं ना ज़बरदस्ती गुमराह करते हैं। जो लोग गुमराही चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए गुमराही को आसान कर देते हैं, यानी ये नहीं है कि अल्लाह ही ने मोहर कर दी उनके दिल पर, उनके कानों पर, उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए तो हमें महसूस होता है भाई इनका क्या कसूर। उनका कसूर ये था कि उन्होंने नापसंद किया अल्लाह की फरमाबरदारी और उन्होंने पसंद किया गुनाहों की ज़िंदगी को। तो फिर जब आदमी ये इरादा करता है तो अल्लाह ताला दिलों पर मोहर लगा देता है, वो कहता है ठीक है तुम्हें जो पसंद है वही करो, तो इसलिए पनाह मांगनी चाहिए। आगे फिर जिक्र आ रहा है तीसरे गुरु का जिसे हम मुनाफिकीन कहते हैं, और सबसे तफसील से इनका ही जिक्र है, वरना चंद आयात में मोमिनीन का जिक्र आ गया, चंद आयात में कुफार का जिक्र आ गया, लेकिन पूरे डेढ़ रुकू में आगे मुनाफिकीन का जिक्र है। तो फरमाया वमिनन नास मन यकूल, और लोगों में से ऐसे भी हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमोमिनीन, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं। तो तकरीबन आप देखेंगे कि यहाँ पर मुनाफिकीन की छः अलामात बयान हो रही। पहली अलामत है झूठा दावा ईमानी, कहते हैं कि हम ईमान लाए, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये ईमान लाने वाले नहीं। नंबर दो युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को और अहले ईमान को, वमा यख्दऊन इल्ला अन्फुसहुम, और वो नहीं धोखा देते मगर अपने आप को। समझ रहे हैं हम बड़े कामयाब जा रहे हैं, मुसलमान हमें मुसलमान समझते हैं, कुफार से भी हमारी पींगे बड़ी हुई हैं, उनसे भी दोस्तियाँ चलती हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे।
فرمایا وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں. تیسری علامت بیان ہو رہی ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے. اور یہ بیماری کیا ہے؟ حب دنیا. دیکھیں دنیا سے محبت جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں، دنیا ضرورت کے لیے ہے، اور ضرورت کے لیے اس سے بس ضرورت پورا کرنے تک کا تعلق کافی ہے. لیکن اگر دنیا کی محبت اتنی ہو جائے کہ اللہ سے بھی بڑھ جائے، اللہ کے رسول سے بھی بڑھ جائے، اللہ کے دین سے بھی بڑھ جائے، تو پھر یہ ایک مرض بن جاتی ہے جسے قرآن نفاق کہتا ہے. تو فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ہے بیماری، فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دیا اللہ نے ان کو اس بیماری میں. ولہم عذاب علیم، ان کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں تو یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا، دنیا کی محبت اور سے اور ہو گئی، اور جو ہے اسی میں سارا کچھ اپنا وقت بھی اور صلاحیت بھی لگا رہے. اور آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب، بما کانوا یکذبون، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ کرتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جھوٹ کرنا ترجمہ کیا، جھوٹ بولنا نہیں، کیونکہ بولتے تو صحیح تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، لیکن کرتے اس کے مطابق نہیں تھے. اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، عمل جھوٹ کرتے تھے. چنانچہ ان کی بھی چوتھی صفت آ رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ فساد نہ مچاؤ زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے. اصل میں منافقین کی ایک بڑی کوشش تھی کہ کسی طرح مومنین اور کفار میں دوستی ہو جائے، تاکہ ہمارے کاروبار چلتے رہیں، کبھی جنگ کا معاملہ ہی نہ آئے، کبھی ہم سے پیسوں کا مطالبہ اور جان کا مطالبہ ہی نہ آئے. تو ان سے کہا گیا، یہ کیسی بات کر رہے ہو، کیسے ممکن ہے کہ کافر اور مومن ہمیں ہمیشہ کی دوستی ہو جائے، سچ اور جھوٹ ایک جیسا ہو جائے، سونا اور پیتل ایک دام میں بکنے لگے، یہ تو ممکن نہیں. تو جب ان سے کہا جاتا تھا یہ کیا کر رہے ہو تم فساد، تو وہ کہتے تھے فساد تھوڑی، ہم تو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں آپس میں دوستی ہو جائے اور یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے لڑائی کا. بھائی تم تو ہم کہیں کہ تمہارا دین بھی اچھا ہے، تم بتوں کے آگے سجدے کرتے رہو اور ہمارا دین بھی اچھا ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو کیا غلط بات ہے؟ تم سے کہا یہی تو فساد ہے، یہ بتوں کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، انہیں تو کوئی اختیار حاصل ہی نہیں، یہ معبود ہے ہی نہیں، معبود تو صرف ایک برحق ہے اللہ. تو جب یہ سمجھایا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آگے ذکر آ رہا ہے اللہ انہم ہم المفسدون، خوب سن لو کہ یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں. پھر ان کی پانچویں علامت آ رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائیں، آخر صحابہ کرام بھی تو ایمان لائیں، تم بھی اسی ماحول میں ہو، تم بھی ان کی طرح ایمان لاؤ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں. معاذ اللہ، صحابہ نے کیونکہ اپنا سب کچھ لگا دیا تھا اور انہوں نے پرواہ نہیں کی اپنے رشتوں کی، اپنے تعلقات کی، اپنی تجارت کی، اپنے گھر بار کی، اور انہوں نے ساتھ دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی. لیکن منافق کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہیں، انہوں نے اپنے کاروبار تباہ کر لیے، انہوں نے یہودیوں کو اپنا دشمن بنا لیا، ہم بڑے عقل مند اور دان ہیں، دیکھو ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمارے یہودیوں سے بھی تعلقات ہیں، ہمارے کاروبار ترقی کر رہے ہیں، ہم سے کسی کی دشمنی نہیں. تو اس پہ وہ کہتے تھے صحابہ کو کہ یہ نادان ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ فرما رہے ہیں، الا انہم هم السفہاء، خوب سمجھ لو کہ یہ خود ہی احمق ہیں، یہ خود ہی نادان ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر وہ جانتے نہیں ہیں. اور اب چھٹی علامت آ رہی ہے منافقوں کی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے بڑے بڑے شیطانوں کے ساتھ، اشارہ یہود کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ، قَالُوا، تو وہ کہتے ہیں انما معکم، کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستهزئون، اور ان مسلمانوں سے تو ہم ایسے ہی دل لگی کر رہے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ اب منافقین کی علامات ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اخروی انجام کیا ہوگا؟ اللہ ان سے استہزاء فرمائے گا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب انہیں ڈھیل دیا چلا جائے گا کہ وہ اپنی سرکشی میں آگے بہتے رہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، دنیا میں ان کا انجام کیا ہوا؟ کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، انہیں یہ ہدایت پسند نہیں آئی جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی،
انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، انہوں نے زلالت اور گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، بس نہ فائدہ دیا انہیں ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ تو چھ علامات جو ہے منافقوں کی یہاں بیان ہوگی۔ نمبر ایک، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنا۔ نمبر دو، مسلمانوں کو دھوکہ دینا۔ نمبر تین، دنیا سے محبت کا مرض لاحق ہو جانا۔ نمبر چار، زمین میں فساد مچانا۔ نمبر پانچ، صحابہ اور اہل ایمان کو بیوقوف سمجھنا۔ آج بھی جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اہل ایمان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، تو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ خود بیوقوف ہے۔ اور چھٹی بات یہ کہ دو رخی پالیسی، مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہودیوں عیسائیوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہیں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب یہاں پر موقع ہے سوچنے کا، اللہ نے تین کردار بیان کر دیے، میں اور آپ غور کریں ہم کون سے گروہ میں، کیا ہم مومنین ہیں؟ وہ پانچ صفات ہمارے پاس ہیں جو مومنین کی صفات بالکل شروع میں بیان ہوئی، اللہ کرے کہ وہ صفات نہیں ہیں تو ان کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ غور کریں کہیں باقی دو گروہوں میں تو ہمارا شمار نہیں ہو رہا، وہ علامتیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں جو قرآن سے محروم رہنے والے دو گروہوں کی، تو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، دو مثالیں آ رہی ہیں قرآن سے محروم رہنے والوں کی۔ پہلی مثال کفار کے لیے، فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی اس شخص کی ہے جس نے جلائی اندھیرے میں آگ۔ تو بلکہ یوں کر لیں ترجمہ کہ مثلہم کمثل، ان کی مثال اس مثال کی طرح سے ہے، الذی استوقد نارا، جیسے ایک شخص نے جلائی آگ، فلما اضاءت ما حوله، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا اپنے ماحول کو، اب سب کچھ نظر آنے لگا، ذهب الله بنورهم، تو اللہ لے گیا ان کا نور، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اصل میں دیکھنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے، ایک باہر روشنی ہونی چاہیے، دوسری آنکھ کی روشنی بھی ہونی چاہیے۔ اگر باہر اندھیرا ہے تو بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر باہر روشنی ہے پھر بھی نظر نہیں آ رہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آنکھ ہی خراب ہے۔ تو یہ کفار کی مثال ہے کہ قرآن کی روشنی جب چاروں طرف چھا گئی اور ہدایت کا راستہ بالکل صحیح نظر آنے لگا، پھر بھی اندھے کے اندھے رہے، کیونکہ ان کے اندر ہی وہ صلاحیت نہیں ہے ایمان کے حاصل کرنے کی اور حق کا ساتھ دینے کی۔ اسی طرح دوسری مثال آ رہی ہے یہ منافقین کے لیے، اور بارش میں موجود چند لوگوں کی مثال ہے۔ فرمایا سمم بکمن عمیل، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھے ہیں، حقیقت کے نہیں، روحانی اعتبار سے، یعنی ان وہ اپنے کانوں سے حق بات نہیں سن سکتے، ان کی زبانیں حق بیان نہیں کرتی، اور ان کی آنکھیں سیدھے راستے کو دیکھ نہیں پاتی۔ فہم لا یرجعون، پس وہ رجوع نہیں کرنے والے، یعنی وہ ایمان نہیں لانے والے۔ او کسیب من السماء، یا پھر فرمایا کہ جیسا کہ بارش کی مثال ہے آسمان سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، جس میں ہیں تاریکیاں بھی، گرج بھی اور چمک بھی، یا یادون اصابعہم فی آذانہم، اور وہ ٹھوس لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، جب کڑک سنتے ہیں موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرے ہوئے ہیں ان کافروں کو۔ تو یہ مثال کس طرح ہے، آپ کے ذہن میں تصور آیا ہوگا، اندھیری رات ہے اور شدید طوفانی بارش ہو رہی ہے، اور اس میں بجلیاں بھی چمک رہی ہیں، اور کڑک اور گرج بھی بہت زور کی۔ تو جب بھی یہ مثال منافقین کی کس طرح ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے اور آسانی ہوتی ہے تو اس میں چل لیتے ہیں، آگے بیان ہوگا کہ، اور جب مشکل ہوتی ہے تو وہاں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں بارش سے مراد قرآن کی بارش، اور قرآن کے اندر جو ہے وہ تاریکیاں یعنی برے لوگوں کا بھی ذکر ہے، گناہوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، اور آگ گرج بھی اللہ کے غصے کا بھی اظہار ہے، اور برق بھی ہے، بجلی یا چمک بھی موجود ہے، یعنی اللہ کے احکامات کی صورت میں۔ فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی دیکھنے کی صلاحیت، ان کی بینائی، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جب چمکتی ہے ان پر بجلی اور کچھ روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل لیتے ہیں، وإذا اظلم علیہم قاموا، اور جب چھا جاتا ہے ان پر اندھیرا تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے منافقین کی، جب آسانی ہے، روشنی ہے، اس پہ عمل کر لیا، جب اندھیرا چھا گیا تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ تو یعنی جو آسان ہے وہ کر لیا، جو مشکل ہے وہ اس سے رکے، ٹھیک ہے رمضان کے روزے رکھ لیے،
और रमजान में नमाजें पढ़ ली, लेकिन जैसे ही रमजान खत्म हुआ तो दोबारा पहली वाली जिंदगी आ गई, ना नमाज का होश है ना गुनाहों से रुकना है। या आप कहें कि इसकी तफसीर इस तरह की गई है कि इस्लाम के वो मामलात जो आसान महसूस होते हैं तबीयत के मुताबिक होते हैं उन पर अमल कर लिया, और जो मुश्किल महसूस होते हैं तबीयत पर बोझ महसूस होता है उन्हें तर्क कर दिया। तो भाई नमाज रोजा कर लिया लेकिन हलाल कमाया जाए और हराम से बचा जाए ये नहीं हो सकता जी। और जी पर्दा तो बहुत ही मुश्किल है आज के दौर में, तो ये जो मुश्किल आकाम है उन्हें छोड़ दिया जाए और आसान पर अमल कर लिया जाए। चुनाचे फरमाया वलौ शाअल्लाहु लज़हबा बिसमिहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह चाहता तो सलब कर लेता उनके सुनने की सलाहियत उनके देखने की सलाहियत। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह बेशक हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला। तो ये यहाँ पर गोया तीनों गुरुओं का अंजाम बयान हो गया। अल्लाह ताला हमारे अंदर वो सिफात पैदा फरमाए जो कुरान से फायदा उठाने वालों में होती है। आगे तीसरा रुकू है, इसमें कुरान की दावत का खुलासा बयान हो रहा है। फरमाया या अय्युहन्नास, ए इंसानो, उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, तुम सब इबादत करो अपने रब की। तो तमाम इंसानों से अल्लाह का वाहिद मुतालबा क्या है, हम पूरा कुरान शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये पहला हुक्म है जो अल्लाह का आया है। और तमाम इंसानों से पहला हुक्म अल्लाह का क्या है कि अपने रब की इबादत करो। देखिए इबादत का मतलब सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं है, इंशाल्लाह ये इबादत का हुक्म कुरान में 33 मरतबा आया, और तफसीर का असूल है कि हम मज़ामीन कम से कम 2 दफ़ा आते हैं। तो अल्लाह की इबादत करो 33 मरतबा अल्लाह ने कहा है, तो इंशाल्लाह आगे फिर हम इस पर तफसील से बात करेंगे। यहाँ इतना समझ लें कि इबादत से मुराद इबादत ही नहीं होती नमाज रोज़ा ज़कात, बल्कि इबादत से असल मुराद होती है पूरी ज़िंदगी में एक एक मामला अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक करना, चाहे घर की ज़िंदगी हो या ऑफिस की ज़िंदगी हो या बाजार की हो या पार्लियामेंट की हो, यानी हर ज़िंदगी के गोशे में अल्लाह की कुल्ली फरमाबरदारी करना। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। लेकिन आगे अब दलाइल आ रहे हैं, 6 दलाइल कि अल्लाह ने ये मुतालबा क्यों किया कि उसकी इबादत करो। पहली दलील आ रही है अल्लज़ी खलक़कुम, ए इंसानों अल्लाह की इबादत क्यों करो। नंबर 1, क्योंकि वही है जिसने तुम्हें पैदा किया। दूसरी दलील वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, और वही अल्लाह है जिसने तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, तुम्हारे आबाओ अजदाद बाप दादा उन्हें भी अल्लाह ही ने पैदा किया, और उसकी इबादत क्यों करो। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच सको, दुनिया में डर 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 की ठोकरें खाने से बच सको, और आखिरत में अल्लाह के गज़ब उसकी नाराज़गी और जहन्नुम से बच सको। तो अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूब कहा है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक मोमिन सिर्फ एक अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता, और जो एक अल्लाह से नहीं डरता वो हर एक से डरता है, दर दर पर सर झुकाता है, एक एक से खौफजदा रहता है। फिर तीसरी दलील आ रही है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत क्यों करो। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ फिराशा, वही अल्लाह है जिसने ज़मीन को बना दिया तुम्हारे लिए फर्श। नंबर 4 वस्समा बिना, उसने आसमान को बना दिया तुम्हारे लिए छत। नंबर 5 वानज़ला मिनस्समाई माअ, पांचवी दलील अल्लाह की इबादत करने के लिए, और वही है जिसने आसमान से नाजिल किया पानी। और छठी दलील फ़अख़रज बिही मिनस्समरात रिज़्क़ लकुम, और फिर निकाले उस पानी के जरिए से तरह तरह के फल तुम्हारे लिए बतौर रिज़्क़ के। फला तजअलू लिल्लाही अंदादा, बस ना बनाओ अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक। वअंतुम तअलमून, और जबकि तुम जानते भी हो, जानते बूझते शिर्क करते हो अल्लाह के साथ। खालिक अल्लाह है, तुम दुकान को राज़िक समझते हो, मालिक अल्लाह है, रिज़्क़ अल्लाह दे रहा है, खा अल्लाह की रहे हो, गाओ किसी और की रहे हो। तो भाई जिसका खा रहे हो उसकी गाओ, उसी की तारीफ करो, उसी के आगे सर झुकाओ। आगे फिर कुरान का चैलेंज आ रहा है। असल में मुशरिकीन के 2 मामलात थे मुशरिकीन अरब। नंबर 1 वो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान खुद बना लिया, ये तन्हाई में रहते थे, ये मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहते हैं और ख़ुद ही बैठ कर इन्होंने कुरान बना लिया, कोई अल्लाह का कलाम। और दूसरा जो है, एक तो ये कि उन्होंने गढ़ लिया, दूसरा वो कहते थे ये अल्लाह का कलाम नहीं है। इसका यहाँ रद्द किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है। फरमाया वइन कुंतुम फी रैब, और अगर तुम शक में हो, मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, उसके बारे में जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पर, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिह, तो फिर ले आओ इससे मिलती जुलती एक ही सूरत। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और जमा जमा कर लो, बुला लो अपने तमाम हमायतियों को, अपने तमाम बातें माबूदों को सिवाय अल्लाह के, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम वाकई सच्चे हो। तुम समझते हो ये कुरान गढ़ा हुआ है, تو ٹھیک ہے تم سارے انسانوں تمام جنوں کو اپنے تمام معبودوں جنہیں تم خدا سمجھتے ہو ان سب کو جمع کر لو اور قرآن سے ملتی جلتی ایک صورت بنا لو. اب آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے اس چیلنج کو آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ کیا. یہ ہم جب پڑھ رہے ہیں سورت سورہ بقرہ یہ 13 برس بعد مدینہ میں نازل ہوئی, اس سے پہلے 13 برس تک قرآن نازل ہوتا رہا. چنانچہ ابتدا میں جو ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ طور میں چیلنج دیا گیا تھا کہ قرآن کی طرح کا کوئی کلام نازل کر. پھر سورہ ہود میں کہا گیا اچھا پورا قرآن نہیں اگر تم بنا سکتے تو 10 سورتیں ہی بنا لاؤ, لیکن سورہ بقرہ میں کہا کہ اس جیسی اس سے ملتی جلتی ایک ہی سورت بنا لا. اور آگے پھر جواب دیا جا رہا ہے اور خبردار کیا جا رہا ہے آخرت سے ایسے لوگوں کو, فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا نہ کر سکو, وَلَمْ تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. ایندھن کہتے ہیں فیول کو جس سے آگ جلتی ہے. جہنم کی آگ کا فیول کیا ہوگا, ایندھن کیا ہوگا؟ انسان. جتنے انسان ڈالے جائیں گے اتنا جہنم کی آگ بڑھ کے گی. اور مزید ایندھن کیا ہوگا؟ پتھر. علماء نے بیان کیا وہ آگ جو پتھر کے کوئلے سے بھڑکائی جاتی ہے اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے. دوسرا مراد یہ لی گئی ہے کہ وہ پتھر کے بت جنہیں اللہ کے مقابلے میں بٹھایا گیا تھا اور پوجا کی گئی تھی وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے تاکہ مشرکین کی حسرت میں اور اضافہ ہو. اور تیسری یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہوگی کہ وہ پتھروں کو بھی جلا کر بھسم کر دے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. فرمایا اعدت للکافرین, یہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. آگے پھر آخرت کے لیے نیک لوگوں کو بشارت دی گئی ہے. قرآن کا یہ آپ دیکھیں گے عام مزاج ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کا بھی ذکر آ رہا ہے, اسی طرح اللہ کے عذاب کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آدمی اپنے لیے فیصلہ خود کر لے کہ وہ اپنا انجام کیسا چاہتا ہے. چنانچہ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے جاری ہوں گی نہریں, كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ رِزْقًا اور جب بھی انہیں ان جنتوں میں دیے جائیں گے پھل بطور رزق کے, قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی کچھ ہے جو ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا. یعنی کوئی ایسی عجوبہ چیز نہیں ہوگی کہ آدمی پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں کھانے کی ہے, ڈیکوریشن کی ہے, کس طرح کی ہے. یعنی انسان جنت میں پہچان لے گا کہ یہ کھانے کی چیز ہے, یہ پھل ہے. اور وہ حالانکہ مزاج میں اور کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا لیکن دیکھنے میں آدمی پہچان لے گا کہ یہ آم ہے, یہ انار ہے, یہ انگور ہے, یہ سیب ہے. تو فرمایا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور انہیں دیا جائے گا جو ہے وہ ملتی جلتی شکل کا رزق, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ جنت کی مزید نعمتیں اور ان کے لیے وہاں ہوں گی پاکیزہ بیویاں. زوج کا لفظ عربی میں ویسے ہی استعمال ہوتا ہے جیسے انگریزی میں اسپاؤس, یعنی مردوں کے لیے بیویاں اور عورتوں کے لیے خاوند. تو یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے نعمت ہوگی کہ نیک مردوں کو نیک عورتوں سے اللہ تعالیٰ بیاہ دیں گے اور اسی طرح نیک عورتوں کو نیک مردوں سے بہایا جائے گا. دنیا میں تو مس میچ موجود ہے, فرعون جیسا اجڑ اور گوار اور نافرمان اور کافر انسان, لیکن بیوی کون تھی؟ حضرت آسیہ علیہ السلام. تو یہاں تو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں فرعون سے, لیکن قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا کہ نیک عورتوں کو نیک شوہر عطا فرمائے گا. تو فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے. قرآن کا قارون ہدایت اور ضلالت بیان ہو رہا ہے. فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہ, اللہ تعالیٰ نہیں جھجکتا کہ بیان کرنے سے مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر تر ہو. تو قرآن میں آپ کو پتا ہے عنکبوت کا ذکر ہے, عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو, اسی طرح نحل کا ذکر ہے, نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, ذباب کا ذکر ہے, مکھی کو کہا جاتا ہے, کلب کا ذکر ہے یعنی کتا, حمار کا ذکر ہے یعنی گدھا. تو بعض لوگ کہتے تھے یہ کیا اللہ کی کتاب ہے, اس میں اتنی معمولی چیزوں کا ذکر ہے. تو آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اور جیسے مشرکین مکہ کا دوسرا اعتراض تھا کہ بھئی یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے, اس میں یہ حقیر چیزیں, تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے نہیں جھجکتا کہ کسی حقیر چیز کی مثال دے دے. وجہ کیا ہے اس کی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پس وہ لوگ جو ایمان لا چکے, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ,
بس وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مثال بالکل ٹھیک ہے, ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کیا ارادہ فرمایا اس مثال کو بیان کر کے. فرمایا يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا, وہ اللہ گمراہ کرتا ہے ان مثالوں سے بہت سو کو, وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اور ہدایت دیتا ہے بہت سو. اب یہ چھوٹی سی مکھی ہے, اس کی مثال تو ہمارے لیے معمولی ہوگی, لیکن ایک زوالوجسٹ سے پوچھیں اس کے لیے مکھی ایک بہت بڑی مثال. مکھی ایک چھوٹا سا کیڑا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ چھ پیر ہیں, چار پر ہیں, پھر وہ چل بھی سکتی ہے, اڑ بھی سکتی ہے, تو اس کی کمپاؤنڈ آئیز ہے, یعنی ہمارے آنکھ میں ایک لینس ہے, اور مکھی کی ایک ایک آنکھ میں جو ہے چار چار ہزار لینسز ہیں, 360 ڈگری کا ویژن ہے. ہم تو صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں, میں اپنے سر کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا, مکھی اپنے چاروں طرف دیکھ سکتے. تو ایک پڑھا لکھا انسان جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, ایک بڑا زوالوجسٹ جس نے جو ہے حیوانات پر تحقیق کی ہو, وقت لگایا ہو, وہ جب مکھی کی مثال قرآن میں پڑھتا ہے دنگ رہ جاتا ہے, اس کا ذہن کھل جاتا ہے, اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی یہ قرآن اس خالق کا کلام ہے جس نے اس پوری مخلوقات کو پیدا کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے وما یذل بہ الا الفاسقین, اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے ان مثالوں کے ذریعے مگر فاسقوں. تو یہ بھی ایک اس آیت کی وجہ سے ایک اشکال ہے. اشکال یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو, قرآن کی تفسیر نہ پڑھو, قرآن سے گمراہ ہو جاؤ. یہ بہت ہی غلط اشکال ہے, کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ انہیں کرتے ہیں جو فاسق ہیں. فاسق کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی پر اڑ جائے اور جو طے کر لیں کہ ہم نے تو اللہ کی نافرمانی کرنی ہے, وہ فاسق کہلاتے ہیں. ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ جس میڈیٹرینین سی کے کنارے پر جو ہے وہ بحر قلزم کے کنارے جو ہے وہ ایک بستی میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے, وہاں مچھیرے رہتے تھے, تو انہی سے ملتی جلتی مثال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور ان سے کہا کہ کھٹکھٹاؤ جواب آئے گا. اب ممکن نہیں ہے بیٹا باپ سے مچھلی مانگے اور باپ سانپ دے دے, تو مراد کیا ہے ان کی کہ یہ ممکن نہیں ہے, ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں اور اللہ ہمیں گمراہ کر دے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہم اللہ سے ہدایت مانگیں گے تو اللہ ہدایت دے گا, لیکن اگر ہم گمراہی چاہیں, ہمیں مزہ ہی گناہوں میں آتا ہے, ہم زندگی الٹی گزارنا چاہتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا. تو فاسق کون ہوتے ہیں ان کی آگے تین علامات بیان ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ, نمبر ایک, یہ فاسق وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اس سے مضبوط باندھنے کے بعد. کلمہ پڑھ کر ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا, لیکن اس وعدے کو توڑ دینا یہ بھی فسق کی ایک نشانی. نمبر دو, ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل, اب وہ قطع کرتے ہیں اسے جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا, یعنی قطع رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں سے تعلقات توڑتے ہیں. یہ دوسری علامت ہے فاسقوں میں. اور تیسری علامت آ رہی ہے, فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اب وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں. زمین میں فساد مچانا, ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون, فرمایا کہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. آگے قرآن کا فلسفہ حیات جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا کیف تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم, حالانکہ تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر اس اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اصل میں یہ سمجھ لیجئے, پہلے ہم کچھ نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو بنایا کلمہ کن سے, اللہ نے کہا کن اور ہم سب کی روحیں بن گئی. یہ مضمون آئے گا سورہ آراف میں, انشاءاللہ وہاں ہم تفصیل سے پڑھیں. اور پھر اللہ نے ان روحوں کو سلا دیا, یہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے. پھر اللہ نے ہمارے جسموں کو بنایا ہماری ماؤں کے پیٹوں میں, اور پھر حدیث میں آتا ہے جب 40 40 40 40 دن کے چار دور گزر جاتے ہیں تو پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو جسم میں روح کو پھونک دیتا ہے. تو اس طرح یہ انسان مکمل ہو جاتا ہے, دنیا میں پیدا ہوتا ہے. یہ پہلی زندگی ہے جو ہم دنیا میں گزارے. پھر دوسری موت آنی ہے ہمیں, ایک موت ہم گزار چکے عالم اروا میں, دوسری موت اس دنیا میں آئے گی. اس کے بعد پھر عالم برزخ ہے, اور اس کے بعد جب عالم آخرت ہوگا تو اللہ تعالیٰ دوسری زندگی دیں گے, اور یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. چنانچہ دو موتوں اور دو زندگیوں کا یہاں ذکر آ رہا ہے. علامہ اقبال نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, آگے بڑھیں گے دم لے کر, تو یہ کوئی موت اختتام نہیں ہے, यहाँ से तो असल जिंदगी शुरू होनी है जो हमेशा हमेशा की जिंदगी। तू इसे पैमाने इमरोज फर्दा से नाना जावेदा पहम रवा हरदम जवा है जिंदगी। और मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। दुनिया की इस मुख्तसर जिंदगी की तो शाम हो जाती है मौत से, लेकिन क्यामत के बाद जो हासिल होने वाली हमेशा हमेशा की जिंदगी है उसका तो आगाज ही मौत से होता है। तो हमें उस जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअ, फरमाया वही अल्लाह है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जमीन में वो सब जो कुछ इसमें है। सुम्मा इस्तवा इलस्समा, फिर वो अल्लाह ताला मुतमक्कन हुआ आसमान की तरफ। फसव्वहुन्ना सब्अ समावात, फिर उसने दुरुस्त करके बना दिए सात आसमान। वहुवा बिकुल्ली शयइन अलीम, और वो हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। आगे चौथा रुकू, और इसमें तख्लीक आदम और तख्लीफ आदम, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का भी जिक्र है, फिर उन्हें खलीफा बनाने का भी जिक्र है। और ये इतना अहम वाक़िया है कि कुरान में सात मुकामात पर आया। यहाँ पर हमसे तर्जुमा करेंगे, तफसील है इंशाल्लाह सूरह आराफ़ में, ज़रा तफसील से देखेंगे। तो फरमाया वइस क़ाला रब्बुका लिल मलाइका, और याद करो जबकि कहा था आपके रब ने फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि बेशक मैं ज़मीन में बनाने वाला हूँ एक खलीफा। खलीफा कहते हैं वाइस जेरेंस को, यानी खलीफा फिल इमारत अल अर्द, ज़मीन के निज़ाम को चलाने के लिए एक नायब अल्लाह ने बनाया इंसान की शक्ल में, और ताकि शरीयत के अहकाम को नाफिज किया जाए। इस पर फरिश्तों को इश्काल हुआ, कालू अतजालुफिया मैं युस्तुफिया, फरिश्ते कहने लगे कि अल्लाह आप बनाना चाहते हैं ज़मीन में उसको जो फसाद मचाएगा उसमें, वयस्फिकु दिमा और खून बहाएगा उसमें, वनहनु नुसब्बिहु बिहमदिका वनुक़द्दिसु लक, और हम काफ़ी हैं आपके लिए, आपकी तस्बीह करने के लिए, आपकी हम के साथ आपकी पाकी बयान करने के लिए। काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या फरिश्तों को इल्मे गैब था कि उन्होंने कहा कि आप इंसान को बना रहे हैं ये ज़मीन में फसाद मचाएंगे, खून बहाएंगे और नाफरमानियाँ करेंगे, हम काफ़ी हैं आपकी हमदो सना के। वजह ये है कि इंसानों को ज़मीन पर भेजने से पहले अल्लाह ताला ने जिन्नात को ज़मीन पर भेजा, और ये तीन तरह की मखलूक़ात हैं जो अल्लाह ने बनाई हैं। शाह अब्दुल क़ादिर दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने तीन तरह की मखलूक़ात पैदा की। एक मखलूक वो है जो अल्लाह की फरमाबरदारी करती है, अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकती, यह है फरिश्ते। दूसरी मखलूक वो है जो अल्लाह की नाफरमानी करती है, फरमाबरदारी नहीं करती, वो है शयातीन। और तीसरी मखलूक है इंसान और जिन, जिन्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया है चाहे तो अल्लाह की फरमाबरदारी करें चाहे नाफरमानी करें। तो ये पहला बाइख्तियार मखलूक ज़मीन पर भेजी गई जिन्नात की, और फरिश्तों ने देखा कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, और जब अल्लाह की नाफरमानी होती है तो उससे फसाद होता है, खून खराबा होता है। चुनाचे उन्होंने अपने तजर्बे से ये बात कही कि आप इंसान को भेज रहे हैं, ये भी बाइख्लाक बाइख्तियार मखलूक है, और ये भी ज़मीन में जाकर फसाद मचाएगी, खून बहाएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। असल में ज़मीन को फरिश्ते आबाद नहीं कर सकते थे, इंसान ही आबाद कर सकता, क्योंकि फरिश्तों को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, इंसान को भूख लगती है, इसलिए उसने जंगलों को आबाद किया, वीरानों को आबाद किया, ज़मीन में हल चलाए, खेतियां लगाई, बागात लगाए। फिर फरिश्तों को ना सर में दर्द होता है ना पेट में मरोड़ उठता है, इंसानों को तरह तरह की बीमारियाँ आती हैं, इंसानों ने इस दुनिया को गंगाला, जड़ी बूटियाँ, मुख्तलिफ चीज़ों से दवाइयाँ बनाई, अपना इलाज किया। फिर फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, उनके लिए शरीयत की ज़रूरत ही नहीं है, इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी भी करते हैं नाफरमानी भी करते हैं, तो अल्लाह ने इसलिए शरीयत नाजिल फरमाई। तो ज़मीन को फरिश्ते आबाद नहीं कर सकते, ज़मीन को इंसान ही आबाद कर सकते हैं, इसलिए अल्लाह ने फरमाया मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। आगे आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत की वजह बयान हो रही है। फरमाया व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और सिखा दिया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सब चीज़ों के। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि ये मुसम्मियात सिखाए, यानी जो इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके नाम सिखा दी। सुम्मा अराज़हुम अलल मलाइका, फिर उन चीज़ों को पेश किया फरिश्तों के सामने। फ़काल, और अल्लाह ताला ने पूछा, अम्बेउनी बे अस्माई हा उला इन कुंतुम सादिकीन, अब ज़रा मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम वाकई सच्चे हो, तुम कह रहे थे आदम को क्यों पैदा किया और जो है हम काफ़ी थे, तो फिर बताओ मुझे इन चीज़ों के नाम। اس پر فرشتوں نے اپنے عجز کا عاجزی کا اظہار کیا, قالوا سبحانک, فرشتوں نے کہا اللہ آپ پاک ہیں, لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمارا اپنا کچھ بھی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا, انک انت العلیم الحکیم, اور بے شک اللہ آپ سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی علمی برتری کا اظہار فرمایا فرشتوں پر, قال یا آدم انبئهم باسمائهم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام آپ بتائیں انہیں ان چیزوں کے نام, فلما انبئهم باسمائهم, پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں بتا دیا ان چیزوں کے نام, قال الم اقل لکم, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا, انی عالم غیب السماوات والارض, کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب کو, وعالم ما تبدو وما تبدون وما کنتم تکتمون, اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو اصل میں یہاں پر آدم علیہ السلام کی علمی برتری کا اظہار کیا گیا. بڑا خوب کسی نے کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو کسی انسان کو اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ تو فرشتہ ہیں تو یہ کوئی اس کی تعریف نہیں ہے, انسان ہونا زیادہ عزت اور شرف کا باعث ہے. فرشتوں کو تو انسان کے آگے جھکا دیا گیا, چنانچہ فرشتوں پر پہلے ثابت کیا گیا کہ آدم کو اللہ نے زیادہ علم دیا. اور علم اصل میں دو طرح کا ہے, اس پر بھی انشاءاللہ آگے بات ہوگی, العلم علمان, علم الابدان و علم الادیان. علم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک چیزوں کا علم اور دوسرا دین کا علم. تو دین کے علم کو غالب رہنا چاہیے چیزوں کے علم پر, ورنہ چیزوں کا علم جو ہے انسان کو تباہی بربادی کی طرف لے جاتا ہے جیسا کہ آج کل ہے. تو بہرحال اللہ نے پھر گویا سلامی دلوائی آدم علیہ السلام کو, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, فسجدوا الا ابلیس, بس ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, ابا واستکبرا, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا, وکانا من الکافرین, اور تھا ہی کافروں میں سے, وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, آدم علیہ السلام کا اعزاز بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کہا اے آدم آپ رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں, وکلا منہا رغدا حیث شئتما, اور آپ دونوں کھائیے جی بھر کر جہاں سے آپ چاہیں, ولا تقربا هذه الشجره, لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیے گا, فتکونا من الظالمین, ورنہ آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے. اصل میں ہمارے والدین کو تجربہ کروایا گیا کہ شیطان کیسا ہمارا دشمن, اور وہ کیسے انسانوں کو وسوسے ڈال کر اللہ کی نافرمانی کی طرف آمادہ کر دیتا ہے. اور بالکل یہی شریعت ہے, دنیا میں بھی ہر چیز مباح, ہر چیز جائز ہے سوائے چند چیزوں کے جن سے اللہ نے منع کر دیا. تو یہی وہاں تھا کہ جنت میں ہر چیز جائز ہے, جو چاہے کھاؤ پیو, بس اس درخت کے پاس نہ جانا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, فرمایا کہ پس ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے, انہا یعنی اس درخت کے بارے میں, فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي, ان دونوں کو نکلوا دیا اس روحانی مقام سے جس میں وہ دونوں تھے, وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اور ہم نے کہا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ, تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں, یعنی انسان اور شیطان اب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور شیطان ہم پڑھ لیں گے آگے سورہ کہف آیت نمبر 50 میں کہ کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا, یا اس سے ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ نیک انسان جو ہیں وہ اور برے انسان یہ آپس میں دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, اور اب تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانہ, وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور سامان ایک معین وقت کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین میں نہیں بھیجا گیا, تمہارا اصل مقام جنت ہے, اس مقام کی طرف تم دوبارہ آؤ گے زمین میں وقت گزار کر. فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, بس سیکھ لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات, ذکر آ جائے گا سورہ آراف میں, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا, ہم سے درگزر نہ فرمایا, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمارے فتاب علیہ, سو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی, انہو ہوا التواب الرحیم, بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. قلنا اهبطوا منها جميعا, ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب کے سب یہاں سے, فإما يأتينكم مني هدى, پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت, فمن تبع هدايا, تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت, یا علم دین کا ذکر آ رہا ہے, وحی کا ذکر آ رہا ہے, علم ہدایت, تو جو کوئی اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ صاحب میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور یہ اپنے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہاں پر ہم وقفہ کریں گے، چار رکعت تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے، چار رکوع ہم نے پڑھنی ہے.